بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ سورۃ الاحقاف کی آیت ہے اور ترجمہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ یعنی اللہ میرا رب ہے یعنی ایمان لے آئے, ثم استقاموا اور اس کے بعد پھر جم گئے یعنی جو اعمال ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی استقامت کے ساتھ مرتے دم تک, تو ان کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا, نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. بعض لوگوں کو شکایت ہے اور بالخصوص دینداروں کو کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم تو دیندار ہیں, کہ ہم دیندار ہوتے ہوئے اتنی مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور بے دینوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے آرام میں ہیں. تو یہ اگر عقیدہ ہو جائے تو یہ تو بالکل قرآن کے خلاف ہے, کیونکہ کلام پاک میں تو یہ ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم. یہ مضمون قرآن میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون 12 آیات ہیں جس میں یہی چیز یہی آیت ہے, یہ آیت کا ہی حصہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون 12 جگہ ہے کم سے کم, اور بھی ہو سکتا ہو تو میں ان کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ پہلی بات تو یہ پکی ہو جائے اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. عقائد کا معاملہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے دینداروں کے لیے بے شمار انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے دنیا کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی. اب یہ سوال کہ ہم پہ مصیبت کیوں آتی ہے یہ ایک الگ سوال, اس کا جواب یہ بھی عرض کر دیتا ہوں. سورۃ البقرہ میں ہے فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پس جو ہدایت کی تابع داری کرے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی اس پہ عمل کرے تو اس کے لیے نہ خوف نہ غم, تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. پھر سورۃ البقرہ میں ہی ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مسلمان ہو یا یہودی ہو یا ستاروں کی پرستش کرنے والا ہو یا نصران کوئی بھی ہو, جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے نہ خوف ہوگا نہ غم. تو بہت پرانی بات چلی آ رہی ہے, اب جو ہے یہ تو ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر. دیکھیں مگر یہاں بھی یہی وعدہ ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور سورۃ البقرہ میں ہی ہے بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بالکل وہی, سوچیے ذرا, حق تعالیٰ 12 جگہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے ان بندوں کو نہ خوف ہوگا میرے ان بندوں کو نہ غم ہوگا, اور پھر شک اور شبہ کرے مسلمان. فرماتے ہیں کہ سنو بلا من اسلم وجهه للہ, سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے. اصل تو یہ ہے کہ تم جھک جاؤ, کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں, مقصود کیا ہے؟ کہ دل اللہ کی طرف جھکاؤ. اسی لیے ایسی حیت بھی بنائی جاتی ہے جس میں عاجزی ہو اور دل اللہ کی طرف جھکا ہو, یعنی اللہ کے حکم کی طرف نظر ہو, اللہ ہی سے التجا اور دعا دلی دل میں ہو, یا ان کے حکم کے اوپر نظر ہو کہ اب کیا حکم, اب کیا حکم, اب سجدہ کرنا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف دل کا جھکانا ہے. سنو, جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے, اس لیے کہ بس اللہ کو راضی کرنا, آمین جس نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا. اور فلہو اجرہ عند ربی
ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون,
اور اس کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں ہی, الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, کیونکہ اگر گناہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ مال خرچ کر رہے ہیں تو یقیناً وہ مال کا خرچ کرنا اللہ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے لیے اگر کرتے ہوتے تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ چکے ہوتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص کہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دے رہا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مال خرچ کرنے والا تمام نافرمانیوں کو چھوڑ دے گا اگر وہ واقعی اللہ کے لیے کرتا ہے, اور وہ اس پہ احسان نہیں جتاتا جن پہ خرچ کرتا ہے اور نہ ان کو تکلیف دیتا ہے. تو پھر فرماتے ہیں ان کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے, نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. اب ایک جگہ اور فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں ہی, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہی ہے, جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں, یعنی ان کو کوئی قید نہیں, ہر وقت خرچ کرتے ہیں, اور سروں اعلانیہ خاموشی سے بھی دیتے ہیں کسی کو پتا نہ چلے, اور اعلان کر کے بھی دیتے ہیں. اجرہم عند ربہم, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے پاس بہترین اجر ہے ان کے لیے.
ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
سورۃ البقرہ میں ہی فرماتے ہیں تعالیٰ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ, ارے کیا اعمال صالحہ کیا, کہ جگہ جگہ کلام پاک میں یوں آتا ہے کہ ایمان لے آئے اور عمل صالحہ, اعمال صالحہ کرتے ہیں. کیا مطلب عمل صالح؟ جو عمل کرتے ہیں وہ صالح ہوتا ہے, یعنی گناہ بالکل نہ ہو. یاد رکھیے جہاں جہاں یوں آیا ہے کہ اعمال صالحہ, وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ اعمال صالح کا مطلب جو عمل وہ کرتے ہیں وہ صالحہ ہوتا ہے. تو عمل صالح تو اس وقت ہوتا ہے جب اس اللہ کی نافرمانی نہ ہو, یعنی ایک بھی گناہ نہ ہو. یہ مطلب جہاں جہاں یوں آیا ہے وعامل الصالحات, یعنی انہوں نے صرف صالحات ہی کیے, کیونکہ اگر کوئی شخص فرض کیجئے گناہ بھی کرتا ہے اور نیک کام بھی کرتا ہے تو اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ عامل الصالحات؟ نہیں کہہ سکتا, بچہ بھی نہیں کہے گا. اسی وقت کہے گا عامل الصالحات جب وہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو, سارے اعمال اس کے عامل صالحات. وہ اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتا ہو, قائم کرنے کے مراد یہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ تو پابندی کرتا ہو, اہتمام کرتا ہو, جماعت سے پڑھتا ہو, تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہو اور خوشو سے پڑھتا ہو اور زکات ادا کرتا ہو, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عجب رکھا ہے خاص.
ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون,
ان کو بھی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے, ان کو تم یہ مت سمجھنا وہ مر چکے ہیں, وہ مرتے نہیں ہیں, وہ تو زندہ ہے, اللہ کے ہاں زندہ ہے اور ان کو رزق ملتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا اس سے وہ بہت خوش ہیں. ویستبشرون, اور خوشیاں منا رہے ہیں. بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم, ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے, ان کے پیچھے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے, ان سے پیچھے رہ گئے ہیں, ان کی بھی وہ اس حالت پر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں, اور ان کا بھی یہی ہوگا کہ نہ وہ مغبوب ہوں گے. یہ تو سورہ آل عمران کی آیت, اور سورۃ الانعام میں قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ او جہرتن ہل یہلک الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ, اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے اچانک یا اعلانیہ, تو کیا بجز ظالم لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہلاک نہیں کرتے. تم کیوں ڈرتے ہو؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اسی واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں, پھر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لیں. اور اصلاح کی قید ہے, سو ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم. اور سورۃ الاعراف میں ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے اولاد آدم, اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تم ہی میں سے ہوں اور جو میرے احکام تم سے بیان کریں, تو جو شخص ان کو مان لے اور تقوی اختیار کرے, یعنی اللہ کے ڈر سے مان لے, یہ مطلب ہے, اور اپنی اصلاح کرے, اعمال کی اصلاح واصلح, سو کیا ہوگا؟
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون,
پر نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور سورۃ یونس میں ہے وہ مشہور آیت جو بار بار پڑھی گئی پہلے بھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو, یہ اللہ کے ولی ہیں, اولیاء اللہ ہیں, ان کے اوپر نہ خوف ہوگا. آگے فرماتے ہیں کون؟ الذین آمنوا, وہ جو لوگ ایمان لے آئے, وہ کانوا یتقون. ایمان تو ہم سب لائے ہوئے ہیں, بس ایک چیز کی کمی ہے, وہ کانوا یتقون, کہ وہ تقویٰ کو پکڑے ہوئے ہیں, تقویٰ کو پکڑے ہوئے ہیں, ایسا کہ ان کے پاس سے تقویٰ جدا نہیں ہوتا. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باز میں جو ابھی پڑھنے کا ارادہ ہے شرف فرمائی, تقویٰ کا مطلب ہے گناہ نہ ہو, نافرمانی نہ ہو اللہ, یہی تقویٰ ہے. یہ کیا مشکل ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا کیا مشکل ہے؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا تو بہت سی چیزوں سے بچنا ہے, کرنے کے کام تو کم ہی ہوتے ہیں, پانچ وقت کی نماز ہی ایک کرنے کی ہوتی ہے, زیادہ تر تو نفل عبادتیں ہیں, بچنا ہے بہت چیزوں سے, بچنے میں تو کچھ کرنے ہی نہیں پڑتا. مثلا غیبت کرنے والے کو کہا جائے کہ غیبت سے بچ, تو ایک چیز وہ جو کرتا ہے اس کو نہ کریں, یہ حکم ہے, کوئی تھوڑی کہ کوئی بہت زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیا گیا. یا نامحرم کو نہ دیکھ, نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, اسلام نے حرام قرار دیا, تو کوئی کہے کہ نامحرم کو نہ دیکھ تو آنکھیں بند کر لو, کیا مشکل ہے؟ دیکھنا زیادہ مشکل ہے, نہ دیکھنا مشکل ہے. اس طرح سے اسلام کے تمام احکام ہیں. نافرمانی سے بچنا تو بہت آسان ہے, اور یہ سورۃ الاحقاف کی آیت تو پڑھ کے صاحب کو سنائی گئی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بس اب ایک چیز راستے شبہ کی کسی کو رہ جائے کہ یہ تو آخرت کی باتیں, مرنے کے بعد کے حالات ہیں, کئی جگہ پہ یوں بھی آیا ہے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی تفسیر ایک اور جگہ آئی, قرآن کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں, میں تفسیر نہیں عرض کر رہا ہوں, عرض کر سکتا ہوں, لیکن قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کی بعد آیات دوسری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے, یہ نہیں کہ ایک ہی آیت میں, بلکہ کئی جگہ ایسا ہے کہ حکم یہاں ہے, بنیادی طور سے تو حکم موجود ہے سارا, لیکن اس کی تفسیر اور آیات میں آئی. تو دیکھیے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, سورۃ الاحقاف میں آ گیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ ربنا اللہ کہیں, یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اللہ کو اپنا رب سمجھے اور اس پہ استقامت اختیار کر لیں مرتے دم تک, ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. لیکن دوسری جگہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بالکل یوں ہی آیت شروع ہوتی ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے وہ آیت سورۃ الاحقاف کی شروع ہوئی. یہ کس سورہ کی آیت ہے؟ ہاں, سورۃ الفصلت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ, ان کے اوپر ملائکہ اترتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافو ولا تحزنو، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور وہ اس جنت کی بشارت دیتی ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا ہے کہ تم اعمال صالحہ کرو گے اور ایمان لے آؤ گے تو یہ ملے گا. اور وہ کہتے ہیں پھر نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تو تمہارے رفیق تھے، تمہارے ساتھ ساتھ تھے دنیا میں بھی، جس کے ساتھ فرشتے ہوں وہ کیسی تسلی نہیں دیں گے. تو دنیا میں بھی دیکھیے ثابت ہو گیا کہ حیات میں بھی یہ بالکل صحیح ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے خاص، اور ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. تو یہ عرض کرنا تھا کہ یہ دماغ میں وہم یا خیال یا وسوسہ کسی درجے کا بھی لانا کہ ہم نیک کام کریں اور پھر ہم اللہ کے فضل سے کسی درجے میں محروم ہو جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ جو بھی ہم پہ مصیبتیں اور تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں، یقین رکھیے قرآن نصوص کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. قرآن ہے، تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے، جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، جو بے سکونی ہے، جو عافیت سوزی ہے، سب ہمارے گناہوں کی. جس شخص کو یہ پریشانی ہے، جس شخص کا حال یہ نہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ گناہ میں ہے. وہ نہیں حال ہو، حال اگر گناہ میں نہیں ہوگا، ربنا اللہ ثم استقاموا، اور وہ سب اعمال آپ نے سن لیے کہ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کا ادا کرنا، پیسوں کا خرچ کرنا اللہ کے لیے. اب یہ جو اعمال ہیں اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے، ان تمام اعمال میں ایک تو ایک باطنی عمل یہ ہوتا ہے کہ نیت کیا ہے، کہ کیسا ہی کوئی عمل کرے، کتنا ہی پیسے خرچ کرے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ مقبول نہیں. اور اخلاص ایک باطنی عمل ہے، اسی طرح سے اور بھی باطنی اعمال ہیں، کیونکہ ان تمام ظاہری اعمال سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے. مثلا کبر نہیں ہونا چاہیے، شکر فرض ہے، شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ توکل کرنا چاہیے. تو ان میں اگر کمی ہے تو بھی تو گناہ ہو رہا ہے، اس کو تو بہت سے سمجھتے ہی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، حالانکہ اصل چیز تو یہی ہے. کیونکہ جتنے بھی اعمال ظاہرہ ہیں، چاہے وہ مال کا خرچ کرنا ہو، چاہے نماز ہو، سب اس پہ منحصر ہے کہ اعمال باطنہ وہ اگر صحیح ہوتے ہیں تبھی سب سارے اعمال ظاہرہ صحیح ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ جاتا ہے. سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے، انسان کا دل جو ہے، یعنی باطنی اعمال. دل سے مراد یہ ہے کہ جو اعمال دل سے کیے جاتے ہیں، جو انسان کی سوچ سے متعلق. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اعمال صالحہ کر رہے ہیں، ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اعمال باطنہ بھی سب صحیح ہو گئے ہیں؟ جب تک وہ صحیح نہیں ہوں گے کیسے ان میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں یہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے بارے میں حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کا مضمون عرض کر دیتا ہوں. آج پڑھ رہا تھا تو عجیب وجد میں لانے والا مضمون ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کہ دین جو ہے مقصودیت میں بھی سب سے بڑا ہوا ہے. یعنی کوئی شخص اگر کسی چیز کو مقصود بنائے تو سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی مقصود کھوج سکتا ہے تو وہ دین ہے، اسلام ہے، آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے. اس کا طریق بھی متعین ہے اور اس کا طریق بھی متعین ہے. کیا متعین ہے طریق؟ شریعت کے حکموں کی پابندی، یہی ہے طریق. یعنی گناہ نہ ہو، بس ایک ہی بات ہے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہی طریق، یہی طریق، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور طریق میں بھی تنگی نہیں بلکہ بالکل سہل اور بہت ہی سہل. ابھی آپ کو عرض کیا کہ گناہ سے بچنا اس سے زیادہ سہل کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو لوگ شادیوں میں خرافات کرتے ہیں، گناہ در گناہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملیہ میٹ کرنا، خرافات کرنا، اسراف کرنا، لوگوں میں نام و نمود کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، دعوتیں اور سب کچھ، وہ مشکل ہے. یا کچھ نہ کرو وہ مشکل ہے، پوچھیے ان سے جنہوں نے کچھ نہیں کیا. ایک صاحب کے یہاں شادی ہو رہی تھی، تو ہمارا اپنا دیکھا ہوا واقعہ ہے. تو وہ لڑکے والوں نے یہ کیا کہ کسی قسم کی خرافات نہیں ہوگی، بالکل سنت کے مطابق شادی ہوگی، ان کو خرچ نہیں کرنے دیا، نہ شادی ہال، نہ دعوت، نہ کچھ. لڑکی والے کیوں خرچ کریں؟ ہم فلاں وقت آئیں گے، لڑکی کو لے جائیں گے، نکاح ہو گیا مسجد میں مثلا. تو پہلے تو وہ بہت زور لگاتے تھے، نہیں یہ ہوگا اور فلاں ہوگا اور ہم کریں گے اور دعوت. جب ہو گئی شادی تو انہوں نے خود مجھ سے کہا صاحب نے, ان کے سمدھی نے ان کو بتایا کہ اس شادی میں جو مجھ کو سکون و اطمینان رہا وہ بیان سے باہر, پیسے خرچ نہیں اور سکون اور عافیت نہیں. تو وہ تو خود بھی خامخا نام و نمود کے لیے, تو دیکھیں دین پہ عمل کرنا سہل ہوا یا نہ کرنا سہل ہوا سوچنے کی بات ہے. یہ دماغ میں کہاں سے خناز گھس گیا کہ دین پہ عمل کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. ارے دین پہ عمل کرو گے تو آسانی ہوں گی. میں نے ایک نہیں دو نہیں کتنے واقعات دیکھے کہ انہوں نے ہمت کر کے شادیاں بالکل سنت کے مطابق کر دی اور اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لیا, اپنے گھر کو سنت کے مطابق کر لیا. ان کے یہاں سہولتیں ہی سہولتیں ہیں, کوئی ان کی رشتے داری نہیں ٹوٹی, کچھ بھی نہیں ہوا, سب کے درمیان عزت بڑھ گئی. تو فرماتے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہ طریق میں بھی تنگی نہیں بلکہ سہل اور بہت سہل ہے, اور پھر اس طریق پر مقصود کا ترتب بھی یقین. عجیب بات یہ ہے کہ دوسری چیزوں میں, دنیا کی چیزوں میں تو ممکن ہے آپ کچھ کریں لیکن ممکن ہے اس کے بعد نتیجہ نہ نکلے, لیکن دین میں ایسا نہیں. دین میں یہ ہے کہ جو طریقہ آپ کو بتایا گیا یعنی گناہ سے بچو, اس کے اوپر جو ترتب ہونا ہے جس نتیجے کا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ انعام ملے, وہ ہو کے رہے گا, یقین نہیں ہے, کوئی اس میں شک و شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا. اور فرماتے ہیں کہ چنانچہ اب اس کا میں راز بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے دین کے کاموں میں ثمرے کا وعدہ فرمایا ہے اور اسباب دنیاویہ میں اس کا وعدہ ہی نہیں فرمایا. یہ راز ہے, یعنی حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم دین کا کام کرو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے, مثلا یہ جو آپ آیات پڑھی گئی, لیکن دنیا کے کاموں میں یہ کہیں وعدہ نہیں کہ تم دنیا میں یہ کرو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے. چنانچہ فرماتے ہیں دنیا کے متعلق, من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, یعنی جو کوئی دنیا کا قصد کرے گا ہم اس کو دنیا میں جس قدر چاہیں گے دیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے اور سر دست دے دیں گے. جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیاوی مراد کا حصول مشیت پر موقوف ہے, یہ وعدہ نہیں کہ تم جو چاہو تمہیں مل جائے, یہ بھی وعدہ نہیں کہ ہر ایک کا مقصود پورا ہو جائے, بلکہ ماض کا مقصود حسب مشیت الہی حاصل ہو جاتا ہے اور بعد کا مقصود بالکل حاصل نہیں ہوتا. یہ ہے اس آیت کی تفسیر, من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. اور اعمال آخرت کے متعلق کیا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا, ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے اور ایمان اس کا صحیح ہو, مومن ہو, عقائد صحیح ہو. دیکھیے عقائد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, یقین کیجئے اللہ کی نافرمانی سے کبھی فلاح حاصل نہیں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے کو ہر قسم کی عافیت اور سکون قلب اور سب کچھ نصیب ہوگا جو ہم پہ پریشانی ہے ہمارے گناہوں. فرماتے ہیں جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے اور ایمان صحیح ہو اس کا, وہ مومن, مومن تو ہو, اور وہ ایسی کوشش کرے جو اس کے لیے مناسب ہے. یعنی کیا مناسب, کیا کوشش ہے, کیا کوشش ہے, ایک ہی کوشش ہے, نافرمانی اللہ کی نہ ہو, اس کے علاوہ کسی چیز کا مطالبہ ہے. آپ تمام کلام پاک, تمام احادیث, تمام چیزیں پڑھ کے مجھے بتا دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے سوا کوئی مطالبہ کیا ہے آپ سے کہ دیکھو میری نافرمانی نہ کرنا, اس کے سوا کوئی مطالبہ ہو تو بتائیے. یہی طریقہ ہے, جس نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو شکریہ کے ساتھ قبول فرمائیں گے, تو ان کی صحیح کی قدر کی جائے. اور ظاہر ہے کہ شاہی محاورے میں یہ جملہ بہت امید افزا ہے, جب کوئی بادشاہ اپنے کسی خادم سے کہہ دے کہ ہم تمہاری خدمت کے قدردان ہیں تو اس کو انعامات کی پختہ امید ہو جاتی ہے کہ بڑے اچھے انعام ملیں گے اور یقیناً ملیں گے, اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ کو میری خدمت سے کہیں زیادہ ملے گا. جب ادنا سے ادنا حاکم کے کلام میں ایسے جملے سے بہت کچھ امیدیں پختہ ہو جاتی ہیں تو احکم الحاکمین کے کلام میں اس جملے سے کیا کچھ امیدیں پیدا نہیں ہونی چاہیے, اس کا فیصلہ اہل ذوق خود کر سکتے ہیں. دنیا کے متعلق فرمایا نقص ہی منہا, ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے, یعنی فرمایا کہ جو مانگو گے وہ مل جائے گا. اس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص دنیا کا قصد کرتا ہے اس کو ہم کچھ دے دیتے ہیں, یہ وعدہ نہیں کہ جو وہ چاہے وہی دے دیں. اور آخرت کے متعلق ترقی کا وعدہ ہے اور وعدہ بھی ہے جس میں مشیت کی قیدی مذکور نہیں, جس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ ارادہ آخرت کے بعد تو مراد ضرور حاصل ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ, دنیا کے متعلق تو یہ بھی وعدہ نہیں کہ جو مانگے وہی مل جائے, اور یہاں زیادت کا بھی وعدہ ہے, اور یہ ترقی محض آخرت ہی میں نہیں بلکہ دین اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی ان کے اعمال سے زیادہ جزا ملتی ہے, دنیا میں ملتی ہے, پکی بات. ہاں اب ہم اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھیں ایک الگ مشکل ہے. مثال کے طور پر کلام پاک میں ہے وقر نفی بوتکن, عورتوں کے لیے حکم ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہیں, عورتیں باہر نہ نکلیں بلا ضرورت شرعیہ. اب ہم نے کیا کیا, دین کے پردے میں اس حکم کی اللہ نینان خلاف ورزی, یہ فتنے کا وقت ہے, دین کا نام لے کر عورتوں کو کہیں تبلیغ میں نکال رہے ہیں, کہیں تحریک میں نکال رہے ہیں,
اور کہیں تعلیم کا بہانے باہر عورتیں نکل رہی ہیں.
عورت کا بلا ضرورت شرعیہ نکلنا بالکل حرام ہے.
کہیں اگر علماء کرام نے اجازت دی ہے یا فتویٰ ایسا دیا ہے تو اس میں بہت سی شرطیں لگی ہوئی ہیں, وہ شرطیں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ اس میں اول شرط تو یہی لگی ہوئی کہ فتنے کا احتمال نہ ہو. تو فتنہ تو ہے ہی, تبھی تو کلام پاک کی آیت نازل ہوئی کہ گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو, کہ عورت کے باہر نکلنے میں ہے ہی فتنہ. اور پھر نامحرم سے اختلاط ہی ہو جاتا ہے, کبھی استاد نامحرم ہوتا ہے, پڑھانے والا نامحرم ہوتا ہے, لے جانے والا نامحرم ہوتا ہے, بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جائز, تو اس کو جائز سمجھنا تو مجھے نہیں لگتا کہ صحیح ہے.
چند حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ غلبہ حال میں نکل کھڑی ہوں, جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا, آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اس آیت کے خلاف کر دیا, وقر نفی بیوت, اور اتنی شرمندہ تھیں کہ روتی رہتی, اتنا روتی تھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی مبارک تر ہو جاتی تھی, اور یہ تک کہا کہ یہ میرا حجرہ تھا اور یہ میری جگہ ہے دفن ہونے, لیکن میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں دفن ہونے, اتنی شرمندہ. تو جب ہمیں اپنا گناہ نظر نہ آئے وہ الگ چیز ہے, لیکن اگر ہم نے سچ مچ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کی تو ضرور اس کا ظہور ہوگا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم, یا عافیت سوزی صرف ہمارے گناہوں کے. فرماتے ہیں کہ دین اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی ان کے اعمال سے زیادہ جزا مل جاتی ہے, اور دینداروں کو دنیا میں بھی ایسی چیز مل جاتی ہے جن کی ان کو پہلے سے خبر بھی نہیں تھی. آخرت کے متعلق تو مسلمانوں کو اس کا علم عام طور پر ہے, سب جانتے ہیں کہ آخرت میں عمل سے زیادہ صلہ ملے گا, کیونکہ وہ حدیث سے سنے ہوئے ہیں, چنانچہ حدیث شریف میں ہے, حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا, نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خطرہ گزرا ہے. اکثر مسلمانوں کا خیال ہے کہ دین کا ثمرہ عمل آخرت ہی میں ملے گا, اور دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ نہیں ملتا یا کم ملتا ہے, مگر یہ خیال بالکل غلط ہے, نصوص کے خلاف ہے, قرآن و حدیث کے خلاف, دنیا میں بھی ملتا ہے. حق تعالیٰ اعمال دینیہ کا ثمرہ دنیا میں بھی امید اور خیال سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. تم گناہ تو چھوڑو, تم ایک مرتبہ کہو تو صحیح قلب کی گہرائی سے کہ ربنا اللہ, کہ ہمارا رب تو اللہ ہے, اور پھر اس پہ جم جاؤ, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور اس ثمرے کی بھی وہی شان ہے جو دنیا میں, دیکھیں اب حکیم الامت فرما رہے ہیں, دنیا میں بھی اس ثمرے کی وہی شان ہے کہ انسان کے دل میں اس کا خطرہ بھی نہیں گزرتا, کچھ سمجھ نہیں سکتا اس نے جب تک وہ چکھے نہیں. آم کا مزہ آپ کو معلوم ہے, چکھا تھا تب معلوم ہے, جس نے نہ چکھا تو کیا پتا آم کا مزہ کیا ہوتا ہے. شاید آپ یہ سوال کریں کہ وہ ثمرات کیا ہیں, یہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں حکیم الامت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, شاید آپ یہ سوال کریں کہ وہ ثمرات ہیں کیا. سوال کا جواب یہ ہے کہ دین کو اختیار کر لو, خود ہی تم کو وہ ثمرات حاصل ہو جائیں گے. تم کو حاصل نہیں ہوئے, تم نے دین کو اختیار نہیں کیا, تم نے اپنی منمانی کی, اپنی خودرائی کی, تم نے گناہ کو دین بنا دیا, تم نے ان چیزوں کو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہوا ہے ان کو تعویلیں کر کر کے. کہتے ایک وقت آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا نام بدل کر پیے, بس تو حلال کر, تصاویر کو تم نے حلال کیا, موسیقی کو تم نے حلال کر دیا, دین کے پردے میں الٹی سیدھی باتیں کی, عورتوں کو باہر نکال دیا, شادیوں کے خرافات کو جائز قرار دیا, سود کے طریقوں کو تم نے عام کروا دیا. پھر کہتے ہو کہ ولا خوف ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کے مصداق تم کیسے بن سکتے ہو؟ تو یہ جو دنیا میں انعام ملتا ہے اس کے لیے یہی شان ہے. حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ کسی کے دل میں اس کا خطرہ تک نہیں گزرتا, اور اگر کوئی بیان کر دے اس کو, اگر کوئی بیان کر دے تو دوسروں کو جو پتا چل گیا تو یہاں تو یہ ہے کہ اس کا تو خطرہ بھی نہیں گزر سکتا, تو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟
دوسروں کو پتا چل جائے.
یہاں تو یہ ہے کہ اس کا خطرہ بھی کسی کے دل میں اس کا خطرہ بھی نہیں آ سکتا, اس کا یعنی اس کا کچھ بھی اس کو پتا نہیں لگ سکتا وہ نعمت ہے کیا. سچ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اہل دین کو وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جن کے بیان کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے. تم دین حاصل تو کرو, للہ, اللہ کے دین کو تم حاصل تو کرو. یہ وہ دین نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو ہم دین. تم تشدد کو دین سمجھتے ہو. وہ شوہر صاحب نے دین کا ایک لٹ, دین کا لٹ بنا بیوی کے اوپر استعمال, غصہ کرتے ہو گھر میں. اس کو دین ہے, دین کا پہلے تم دین تو سیکھو. سچ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اہل دین کو وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جن کے بیان کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے. ہاں کچھ کچھ پتا اس کا بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے, اور جن کا سچا ہونا بالکل یقینی باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے. ایک کتاب میں ایک بزرگ کا قول لکھا ہے کہ اگر سلاطین کو ان نعمتوں کا علم ہو جائے جو ہمارے پاس ہیں تو وہ تلواریں لے کر ہم پر چڑھائی کر دیں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس وہ نعمتیں ہیں جن کی لذت کے سامنے سلطنت ہفت اقلیم کی بھی کچھ حقیقت نہیں. ہفت اقلیم سات بر اعظم, کیونکہ سلاطین تو اسی چیز کے طالب ہو سکتے ہیں جو ان کی دولت موجودہ سے بڑھ کر ہو. اگر وہ نعمت سلطنت سے کم ہوئی تو بادشاہوں کو ادھر توجہ کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے اگر وہ اس سے زیادہ نعمت لیے بیٹھے. بس یقیناً وہ نعمت ایسی ہے جس کی سلاطین کو ہوا بھی نہیں لگی. پھر یہی نہیں کہ بزرگوں کی یہ باتیں ہی باتیں ہیں, بلکہ جس کو وہ نعمت حاصل ہوئی ہے اس نے سلطنت پر لات مار کر بھی دکھلا دیا ہے. چنانچہ ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے. جب خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص نعمت سے نوازا تو تخت اور سلطنت کو چھوڑ کر فقر و فاقے کو اختیار کر لیا, فقیر بن گئے, فاقہ اختیار کیا. بس وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے سامنے وہ سلطنت کو ہیج سمجھتے ہیں, مگر ظاہر میں یہ حالت ہے کہ نہ کپڑے درست ہیں نہ صورت ٹھیک ہے, اور باطن میں وہ ایسے غنی ہیں کہ سلاطین کو بھی منہ نہیں لگاتے, بلکہ خود سلاطین ان کی غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اس نعمت کے بارے میں عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, حق سبحانہ و تعالیٰ کے عاشقوں کو حقیر مت سمجھو. یہ جو لوگ ہیں جن کی تعریف ہو رہی ہے, ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ اللہ کے عاشق ہیں. یہ بے تخت و تاج ہی کے باطنی سلطنت کے بادشاہ ہیں. نیز عارف شیرازی اس نعمت کا کسی قدر پتہ بھی بتلاتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں, فراغ دل سے ایک لمحے کو بھی اس محبوب کی یاد میں لگنا, یعنی اللہ کی یاد میں لگنا ایک لمحے کو, اس سے بہتر ہے کہ شاہی چھتری سر پر ہو اور سلطنت کا شور ہو. اسی لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, خود اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھو تم نے کسی اور کے بارے میں کچھ سوچا, ارے غیر اللہ کے بارے میں سوچا. تم نے اتنی ہی دیر چاہے وہ ایک منٹ ہو اللہ کی یاد سے تم محروم رہ گئے, تم کو اندازہ ہی نہیں تم نے کیا کھویا. اسی لیے فرماتے ہیں ہمارے حکیم الامت نے اس کو نقل کیا کہ ایک آنکھ کے جھپکنے کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی اس بادشاہ سے غافل نہ ہو, شاید کہ نگاہے کو ندو آگاہ نہ باشی, شاید وہ تیری طرف متوجہ ہوتا اور تجھ کو خبر نہ تھی. معلوم ہوا, اس سے معلوم ہو گیا حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر سے معلوم ہو گیا کہ وہ دولت ہے کیا تھوڑا بہت. تو میں فراغ دل سے ایک لمحے کو بھی اس محبوب کی یاد میں لگنا اس سے بہتر ہے کہ شاہی چھتری سر پر ہو اور سلطنت کا شور ہو. معلوم ہوا کہ وہ نعمت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف کامل توجہ اور اس سے کامل تعلق ہو جاتا. اس نعمت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ شخص دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے, اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی. ایسا شخص اللہ کی ذرا سی بھی نافرمانی نہیں کرتا, کر نہیں سکتا, کیسے کر سکتا ہے, تو اللہ کی طرف متوجہ ہے. اور کیوں نہ ہو, جس دل میں خدا ہوگا اس میں کوئی دوسری چیز کب رہ سکتی ہے. عشق شعلہ است چوں بر فروغ, ہر چھ جز معشوق باقی جملہ سوخ. ارے اللہ کی یاد تو وہ شعلہ ہے, وہ آگ ہے, جب دل میں روشن ہوتی ہے تو معشوق یعنی اللہ کے سوا, معشوق تو اللہ ہے, معشوق کے علاوہ سب غیر کو خاک کر دیتی, جلا کے خاک کر دیتی. صرف حق تعالی شانہ کی ذات دل میں باقی رہتی ہے. مبارک ہو اے عشق تجھ کو کہ تو نے غیر اللہ کو جلا کر دل کو غیر حق کی شرکت سے پاک کر دیا. لیکن یہ بھی اس نعمت کا اجمالی پتہ ہے. فرما رہے ہیں یہ جو پتہ دیا گیا حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کلام سے, یہ ایک اجمالی پتہ ہے, کیونکہ اس سے بھی یہ نہ معلوم ہوا سے خدا تعالیٰ سے کامل تعلق کیوں کروا کرتا ہے. اس لیے اس میں غلطی بھی ہوتی ہے. چنانچہ بعض لوگ محض ملکہ یادداشت کو کامل تعلق کا مصداق سمجھتے ہیں, یعنی بس اللہ کی یاد میں لگیں اور سمجھیں کہ ہمیں تعلق ہو گیا اور دل میں ایک حالت طاری ہوئی اور تر, جیسے بعض لوگ ذکر میں لگ جاتے ہیں اجتماعی ذکر میں ایک خاصیت ہے کہ دل پہ ایک حال ہو جاتا ہے, اس حال کو وہ سمجھے کہ مجھ کو تعلق ماندہ نصیب ہو گیا, حالانکہ ابھی نہ معاملات صحیح ہیں نہ نماز کی پابندی ہے, فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور آپ کہہ لیں گے کہ ہو گیا, کچھ کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ دھوکے میں رہے. آغا پن دارد کے دارد حاصل ہے, آغا سمجھا کہ اس کو حاصل ہو گیا. اس لیے اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہو تو ہر حرف پہ دس نیکی ملتی ہے, چاہے سمجھ میں نہ آئے. تو سمجھ میں جب نہ آئے تو وجہ کیا آئے گا, آئے گا وجہ وجہ نہیں آئے گا. اور دوسرے اگر کوئی اٹک اٹک کر پڑھتا ہو تو کیا ہوگا, اس کو دوہرا ثواب, دوگنا ثواب مل رہا ہے, اس میں کہاں وجہ آیا, اور ثواب دگنا مل گیا. اور اصل چیز کا ثواب کا مطلب اللہ کی رضا ہے. اب سنیے, فرمایا کہ یہ نعمت, اس نعمت کا اجمالی پتہ ہے, کیونکہ اس سے بھی یہ نہ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ سے کامل تعلق کیسے ہوگا. اس لیے اس میں غلطی ہوتی ہے. چنانچہ بعض لوگ محض ملکہ یادداشت کو کامل تعلق کا مصداق سمجھتے ہیں اور نسبت باطنی کی حقیقت اس کو سمجھتے ہیں. نسبت باطنی وہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جس پہ یہ وعدہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک زمانے تک یہی سمجھتا رہا. حکیم الامت فرما رہے ہیں تو ہم آپ کو کیا غلطی نہیں ہوگی, مگر الحمدللہ کہ اب حق تعالیٰ نے حقیقت منکشف فرما دی. حق تعالیٰ سے تعلق و نسبت کا مطلب ہے یہ کہ دونوں طرف سے تعلق ہو, بندے کو خدا سے تعلق ہو, اور اگر صرف بندے کو تعلق ہو اور ادھر سے اللہ کو بندے سے تعلق نہ ہو بلکہ حجاب رہے تو یہ نسبت مطلوبہ نہیں. غرض لوگ محض یادداشت کو نسبت مطلوبہ سمجھتے ہیں, حالانکہ یادداشت تو مرض سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. نسبت مقصودہ تو یہ ہے کہ تم خدا سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی, دونوں راضی, ہم بھی اللہ سے راضی. یہ کسی نے بڑی عجیب بات کہی, کہا یا اللہ کوئی آپ نے مجھ کو تو راضی کر دیا, یا اللہ میں آپ سے دل سے راضی ہوں, آپ نے تو سب کچھ مجھے دیا, آپ مجھ سے راضی ہیں. تو نسبت ان دو چیزوں کو ملتی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو. بندہ اللہ سے کب راضی ہوگا, جب خود راضی نکل جائے, تجویز بالکل فنا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں. کب راضی ہوں گے, جب گناہ بالکل نافرمانی اللہ کی نہ تقویٰ ہو. یہ بات محض مشق ذکر سے حاصل نہیں ہو سکتی کہ تم خدا سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی رہے. اس کے لیے کثرت ذکر کے ساتھ اجتناب معاصی یعنی گناہ سے بچنا اور ادا اطاعت بھی شرط ہے. اگر ذکر کے ساتھ گناہوں سے اجتناب کا اہتمام نہیں اور طاعات کے بجا لانے کی فکر نہیں تو نسبت مطلوبہ, جس کو نسبت باطنی کہتے ہیں, جس کو تعلق میں اللہ کہتے ہیں, جو مطلوب ہے وہ حاصل نہیں. بہت لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ جہاں ان کو ذکر کی مشق ہو گئی اور ہر وقت خدا کا دھیان رہنے لگا, یہاں تک پہنچ گئے, ذکر کی مشق ہو گئی اور ہر وقت خدا کا دھیان رکھنے, یہاں بھی ابھی تو یہ بھی نہیں ہے, لیکن جن کو یہ بھی ہو گیا کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہنے لگا, بس وہ اپنے آپ کو صاحب نسبت سمجھنے لگا. لیکن چونکہ معصیت سے اس مشق میں فطور نہیں آتا, گناہ بھی چل رہا ہے, اس لیے یہ شخص یوں سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ کو گناہ مضر نہیں. چنانچہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم باہر نکل کر بڑا علم دین یا تحریک یا تبلیغ میں ہیں, ارے تم کو گناہ ہو رہا ہے, تم وقر نفی بیوتکن کی آیت کے تم خلاف کرتی ہو. عورتوں شادیوں میں چلی جا رہی ہیں تو کیا قرآن کی آیت آئی نہیں کیا, وقر نفی بیوتکن آئی نہیں کیا, تو کیا گناہ نہیں ہوگا؟ تو نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو گناہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور جب گناہ ہوگا تو اور شوہر اجازت دے گا اس کو بھی گناہ ہوگا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بشت زیور میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ شادیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کے ہاں بھی اجتماع ہو عورتوں کا کسی تقریب کے سلسلے میں, تو اگر عورت گئی تو وہ بھی گناہ گار ہوگی, اور اگر شوہر نے اجازت دی تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. گناہ کا لفظ ہے تو آپ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ذکر کر کے نسبت باطنی حاصل کر لی. ارے تم نے معاصی کے ساتھ نسبت باطنی کہاں سے حاصل ہوگی, تعلق میں اللہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ چنانچہ وہ شخص, پھر ایسا شخص جو ذکر کی وجہ سے مشق ہو گئی اور خدا کا دھیان رہنے لگا, اپنے کو وہ صاحب نسبت سمجھنے لگا, تو پھر یہ شخص یوں سمجھنے لگتا ہے کہ گناہ تو مجھے مضر ہی نہیں, دیکھو گناہ کے ساتھ مجھے یہ تعلق حاصل ہے اللہ سے کہ ہر وقت اللہ کی یاد ہے, دل میں ایک جذب ہے, دل میں ایک سرور ہے, حالانکہ وہ گناہ میں مبتلا ہے. بس نسبت ایک ایسا تعلق ہے جو طرفین سے ہوتا ہے, اگر صرف ایک طرف سے ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو تو وہ نسبت ایسی ہے, ایک طرف سے ہے, ہم نے تو اللہ کی یاد کر لی لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں چونکہ ہمارے گناہ ہیں. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ نسبت ایسی ہے جیسے ایک طالب علم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میاں آج کل کس فکر میں ہو, سوچ میں تھے, میاں کس فکر میں ہو, کہنے لگا کہ شہزادی سے نکاح کرنے کی فکر, بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا. اس نے پوچھا کہ پھر اس کے لیے تم نے کیا سامان کیا, کہنے لگا آدھا سامان تو ہو چکا آدھا باقی ہے. اس نے پوچھا کیوں کر, کہنے لگا میں راضی ہوں وہ راضی نہیں, یہ آدھا ہوا. تو جیسے یہ شخص اپنی رضامندی سے آدھا سامان مکمل کیے ہوا تھا, اسی طرح ان لوگوں کی نسبت ہے, اسی طرح ان لوگوں کی نسبت جو کہ محض ایک طرف سے ہے, محض بالکل کل عدم ہے, صحیح نسبت ہی میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے جس کا ذکر کیا گیا, جس کے سامنے سلطنت کی کچھ حقیقت نہیں اور جس کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی.
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک ملک کے بادشاہ نے, سنجر تھا نام, یہ لکھا کہ میں حضرت کی خانقاہ کے مصارف کے لیے ملک نیمروز کے ایک حصے کو دینا چاہتا ہوں, تو اسے خرچہ نکلے گا. حضرت اس کو قبول فرما لے تو آپ نے جواب میں ایک رباعی لکھ کر بھیج دی فارسی میں. اس کا مطلب یہ تھا کہ مثل شاہ سنجر کی اس کی سیاہ چھتری کے جو اس کے سر پر لگائی جاتی ہے, اس زمانے میں بادشاہ ایک سیاہ چھتری لگایا کرتے تھے, اس کی طرح سے ہمارا نصیب سیاہ ہو جائے گا, ہمارے دل میں ملک سنجر کی خواہش ہو. پھر فرمایا کہ جس وقت سے ہم کو نیم شب کی حکومت مل گئی ہے, یعنی آدھی رات کے بعد نماز تہجد کی دولت کی خبر لگ گئی ہے, میں نے ملک نیم روز کو ایک جو کے بدلے بھی میں خریدنے کو تیار ہوں. یہ وہ دولت, یہ دولت چاہیے, گناہ چھوڑ اور اللہ کی یاد ہر وقت کرو اور اپنے آپ کو مت سمجھو, یہ سب سے زیادہ زہر ہے. ہم گناہ میں مبتلا ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے ہیں.
فلا تزکو انفسکم,
ارے ہم تو گناہ میں مبتلا ہیں. آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ان حضرات کے دل کو سلطنت تک سے اس درجہ بے نیاز کر دیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو دنیا میں بھی وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کا اہل دنیا کو خطرہ بھی نہیں ملا. یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آیات بھی سنا دی گئی آپ کو, یہ دولت دنیا میں ملتی ہے, مرنے کے بعد نہیں دنیا میں مل جاتی. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اسی کو کسوٹی سے جو اللہ کا فرما بردار اور اللہ کی یاد میں ہر وقت مگن, جس سے اللہ راضی, اس میں غم کیسے آئے گا؟ آئے گا غم, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہیں غمگین کریں گے؟ اور فرماتے ہیں دیکھو یہ ہماری نعمتیں ہیں, فل یفرحو, دیکھو تم خوش ہو جاؤ, حکم دیا. اسی طرح ایک بزرگ قصہ ہے جو اہل ناز میں سے, بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل ناز میں سے, دیکھو ان کی نقل مت کرنا, میں قصہ تو سنا رہا ہوں, تم یہ مت سمجھنا ایک لمحے کو بھی, بالخصوص وہ لوگ جو دین میں لگے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں. ارے دیکھو یہ قصہ ہے ایک ایسے شخص کا جو حال والا تھا, اور حال کی نقل کیا ہے؟ حرام اور جھوٹ. یاد رکھو کیسے حرام اور جھوٹ تھی حال کی نقل, کیکر کا پیڑ ہے, گلاب کا پھول اس پہ لگا دیا, کیا ہے یہ؟ جھوٹ ہے. کیا ہوگا؟ ہوا آئے گی گر جائے گا, سوکھ کے ختم ہو جائے گا. کیکر میں کیکر, اس طرح آپ ہیں تو کیکر اور آپ جھومنے لگے جیسے آپ اللہ والے ہیں, تو جھوٹ ہے, حال کی نقل نہیں جائے گی. حال اندر سے ہوتا ہے, وہ تو خود بخود ہوتا ہے, وہ عقل تھوڑی ہوتی اس کو, وہ تو مغلوب اور حال عقل سے کام نہیں کرتا. کبھی اس چکر میں پڑھنا کہ میں بھی اہل ناز ہوں, وہ نصیبِ جہنم میں پہنچ جاؤ گے. خاص خاص بزرگ ہوتے ہیں ایسے, جو کاملین ہیں وہ اہل ناز نہیں ہوتے, وہ تو پار ہو چکے ہوتے ہیں, ان میں تو عجز و نیاز غالب ہوتا ہے, وہ عاجز ہوتے ہیں, ان کی ہر بات سے عاجزی ٹپکتی. فرمایا ناز کے لیے بھی منہ چاہیے, ہر ایک کا منہ ناز کے قابل نہیں. اگر کسی کو یہ حال حاصل ہو اس کے لیے ناز بجا ہے, اور اگر حال نہ ہو تو بجز آہ اور نیاز اور عاجزی سے کچھ مناسب نہیں. چنانچہ وہ بزرگ ایسے ہی تھے, ایک مرتبہ دن میں وہ کسی شہر پر گزرے تو دیکھا کہ شہر پناہ کا دروازہ بند ہے. ایک دروازہ ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں شہروں میں, جو باہر کی ایک چار دیواری ہوتی تھی اور اس کے ایک دروازہ ہوتا تھا. تو دربانوں سے پوچھا, جو دربان یعنی چوکے دار وہاں کے گارڈس, پوچھا کہ بھائی یہ دن میں دروازہ کس لیے بند کیا گیا؟ شہر کا دروازہ عام طور سے دن میں کھلا رہتا اور رات کو چوروں وغیرہ کے لیے بند کر دیا جاتا تھا کہ وہ نہ آنے پر. انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا ایک باز تھا, باز ایک پرندہ ہوتا, وہ اڑ گیا ہے. اس لیے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے جائیں کہ کہیں دروازے سے نکل کر باز نہ بھاگ جائے. یہ قصہ سن کر وہ بزرگ بہت ہنسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ عقل سے بالکل ہی کورا ہے. بھلا باز کو دروازے سے کیا نسبت ہے؟ اگر وہ بھاگنا چاہے گا تو اوپر سے اڑ جائے گا. دروازے بند کرنے سے اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے ہنس کر آسمان کی طرف منہ کیا. اب یہ ناز تھا اور حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ, اچھے احمق کو آپ نے بادشاہت دے دی جس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ باز دروازے سے جایا کرتا ہے یا اوپر سے, اور ہم تو اتنے عقل مند ہیں مگر ہماری یہ حالت ہے کہ نہ ہمارے پیر میں جوتا درست ہے نہ لباس اچھا. یہ ناز میں کہہ گیا. بس فوراً ادھر سے گوش مالی ہوئی, کتاب ہوا, اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوا کہ بہت اچھا, ہم آپ کو سلطنت ابھی دے دیتے ہیں, لیکن کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری معرفت اور تمہاری ولایت, تم جو اللہ کے ولی ہو, یعنی تم میرے ولی ہو, اور تمہاری معرفت اور تمہارے کمالات اور تمہارا فخر و فاقہ وہ سب کا سب اس بادشاہ کو دے دیا, اور اس کی سلطنت وغیرہ میں اس کی حماقت کے تم کو دے دی. الہام ہو. بس یہ اطاعت سن کر ان بزرگ کا رنگ زرد ہو گیا اور جلال خداوندی سے ڈر گئے اور فوراً سجدے میں گر پڑے اور اس کرنے لگے کہ میں اپنی خطا سے توبہ کرتا ہوں, پھر ایسی گستاخی نہ ہوگی, میں اپنی نعمتوں کو ہزار سلطنتوں کے بدلے میں بھی دینا گوارا نہیں کر سکتا. ہم تو ہوس میں پڑے. کاش ہمیں اللہ تعالیٰ کی لو لگ جائے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملتا, وہ اس حکایت میں غور کریں کہ ان بزرگ نے فقر و فاقہ کو کیوں گوارا کیا اور ملنے والی سلطنت کو پھر کیوں لات مار دی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دے دیتے ہم تو لات مار دی. آخر وہ کوئی تو نعمت تھی جس کے سلب ہونے کا نام ہی سن کر وہ لرز گئے, ڈر گئے, کانپ اٹھے اور سلطنت کے بدلے میں بھی اس کو دینا گوارا نہ کیا. صاحب و خدا کی قسم, جن لوگوں کو اس دولت کی خبر ہو گئی ہے ان کی مستی کی کچھ حد نہیں, وہ سلطنت وغیرہ کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے. غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کے کاموں کا ثمرہ آخرت میں تو ملتا ہی ہے, اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں. دنیا میں بھی اعمال سے زیادہ ملتا ہے, اور ایسی ایسی نعمتیں ان پر فائز ہوتی ہیں جن کے سامنے اہل دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں. بس دین کا مقصود ہونا بھی معلوم اور اس کا طریق بھی معلوم, اور وہ طریق آسان بھی بہت ہے, اور طریق پر مقصود کا ترتب بھی یقینی ہے, اور دنیا و آخرت میں امید سے بھی زیادہ ثمرہ اس پر مرتب ہوتا ہے, اور اس کے ثمرات ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور دنیا کے ثمرات فانی ہیں. اس لیے دین کے لیے کوشش کرو. ارے کسی اللہ والے کو پکڑو, اس کی چوتیوں میں جا پڑو اور اسے بتاؤ کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں. یہ اپنا حال بتاؤ, وہ خود تمہیں بتائے گا کہ یہ کیا گناہ ہے. تو اپنا حال تو بتاؤ. حاکم الامت کہتے ہیں تم اپنے گناہوں کو تو بلی کے گو کی طرح سے چھپاتے ہو, تم شیخ کو اطلاع ہی نہیں دیتے کہ جس طرح تم رزق کے واسطے اسباب کو اختیار کرتے ہو, اسی طرح دین کے لیے بھی اس کے طریقے اختیار کرو. آپ دین کے کام کرنا شروع کریں, یعنی اپنی اصلاح میں لگیں, انشاءاللہ دروازہ خود بخود کھل جائے گا. پھر آپ کو دین کے ثمرات بھی حاصل ہو جائیں گے, جن میں ایک ثمرہ یہ ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جائے گا اور آپ کی زندگی پر لطف ہو جائے گی, اور اس کے مصداق ہوں گے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ آپ پہ نہ خوف ہوگا نہ غم. باقی وہ دولت باطنیاں جو اہل اللہ کو حاصل ہے, اس کی کیفیت میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. حکیم الامت ہوں. باقی وہ دولت باطنیاں جو اہل اللہ کو حاصل ہے, اس کی کیفیت میں آپ کو بتلا نہیں سکتا, کیونکہ وہ ذوقی چیز ہے, اس کو اہل ذوقی سمجھ سکتے ہیں. آپ دین کے کاموں میں لگ تو جائیں, انشاءاللہ آپ کو بھی وہ ذوق حاصل ہو جائے گا. دین کے کام سے مراد اپنی اصلاح ہے, اور اس سے پہلے آپ کتنا ہی آپ کو سمجھایا جائے, آپ اس دولت کو سمجھ نہیں سکتے. اس کو سمجھ نہیں سکتے آپ کہ اہل اللہ کو جو دولت عطا ہوئی ہے وہ ہے کیا. بس خدا کے لیے بے حس نہ رہیے, اس بے حسی کا علاج کی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو یا اللہ یہ دولت عطا فرمائے, یا اللہ یہ دولت عطا فرمائے, ہمیں محروم نہ فرمائیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے, ہمیں ہم آپ سے راضی ہو جائیں, آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یا اللہ وہ تعلق جو آپ کا جس کے لیے جو اللہ کے پاس ہوتا ہے ہمیں عطا فرما دیجیے, ہمیں عطا فرما دیجیے, اس کی جتنی تدابیر ہیں یا اللہ وہ سب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. آمین.